نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المحترم عزیز بھائیو اور بہنوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آج انشاءاللہ چھٹے پارے کے مضامین کا اہم مضامین کا جائزہ لیں گے پارے کے شروع میں ہی اہل کتاب بالخصوص نصارہ سے مجادلہ ہے یعنی ان سے ایک بحث مباحثہ ہے یا ان سے جو آرگومنٹ اختیار کیا گیا ہے کہ انہوں نے دین کے اندر غلوف کیا اور شدت اختیار کی اور ایکسٹریمزم اور یہ ایگزیجریشن ہے یعنی کوئی بھی اس جو الہی تعلیمات ہوں شریعت کی تعلیمات ہوں ان کو ایک طرف جو ہے وہ کھینچ کے لے جانا افراط و تفریط ہے یا اس میں بہت زیادہ اضافہ کر دینا یا اس میں کسی اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کسی چیز کی کمی کر دینا یہ غلوف کہلاتا ہے اور یہ ان کو بتایا گیا کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنے رسول کے مقام سے بڑھا کر خدا کے برابر درجہ دے دیا تو انہیں یہاں پہ تنبیہ کی گئی ہے کہ ان کا مقام ایک بندے اور ایک رسول کا ہے اور ان سے ان کو آگے نہ بڑھاؤ اور یہ جو تم کہتے ہو کہ یہ تین خدا ہیں اس طرح تین خدا نہ بناؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ کے ایک عاجز بندہ ہونے میں کبھی آر محسوس نہیں کی ہے پھر ساتھ ساتھ جیسے اہل کتاب کو خطاب کیا گیا ہے تو ان کا جو دوسرا حصہ ہے یعنی اہل کتاب کا یہود ان کا بھی جو ہے وہ پھر سے ایک ان کے تاریخ پہ نظر ڈالی گئی ہے اور ان کے جرائم کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے ماضی کے اندر ایسے ہوا ہے کہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک میں جو ہے وہ شریک ہو گئے شرک جو ہے وہ اس میں پڑ گئے اللہ سے اپنے کیے عہد اور وعدوں کو توڑ ڈالا اللہ کی آیات کو جھٹلایا پیغمبروں کو نہ قتل کیا مریم علیہ السلام پر بہتان باندھا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی بلکہ اپنے تئیں انہوں نے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا یا پھانسی تک پہنچوا دیا یا پھانسی لگوا دیا سود کو جائز ٹھہرا لیا اور جو میں سبت کے احکام کی جو اللہ تعالیٰ نے ان پر اتارے تھے ہفتے کے دن کے احکام کے اس دن وہ کوئی کام نہیں کریں گے سوائے عبادت کے ان کی بھی نافرمانی کی اور اس طریقے سے جو ہے ان کے جرائم کو پھر جو ہے وہ گنوایا گیا ہے اور ساتھ ساتھ ان کو دعوت بھی پھر دی گئی ہے اور سب کو دعوت دی گئی ہے دونوں کو اور دوسرے لوگوں کو بھی کہ اب اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اور اس پر ایمان لے آئے اب ان کے آ جانے کے بعد اب اور ان کو اب مان لینے اور ان کو تسلیم ان کی اطاعت تسلیم کر لینے کے علاوہ اب کوئی نجات کا اور ذریعہ نہ ہوگا لازمی طور پر نجات اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو ماننے پر ہی منحصر ہوگی وہی بات جو علامہ اقبال نے کہی ہے کہ بے مصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہم اوس گر بہو نہ رسیدی تمام بھولا بھی اس کے بعد سورہ المائدہ شروع ہوتی ہے یہ پانچویں سورت ہے قرآن پاک کی اس موجودہ ترتیب کے اندر یہ مدینہ میں 6 ہجری کے بعد نازل ہونا شروع آپ کو اندازہ ہے کہ 4-5-6 ہجری میں تو یہ سورہ نساء جو اب ختم ہوئی ہے یہ نازل ہوتی رہی اور اس کے بعد پھر المائدہ جو ہے 6 ہجری کے بعد نازل ہونا شروع ہوئی اور پھر ایک خاص طویل مدت تک جو ہے اس کے مختلف احکامات مختلف اوقات کے اندر نازل ہوتے رہے اب آپ تھوڑا سا ریکال کر لیں پورا جو نقشہ ہے اسلامی شریعت کا اور اسلامی نظام کا کہ جو ہے وہ پھر سے دوبارہ جو ہے اس کا ایک اعادہ کر لیتے ہیں کہ اسلامی شریعت اسلامی کا ایک ابتدائی خاکہ البقرہ کے اندر جو ہے وہ ایک بنا ہے اور وہ بالکل ابتدائی جو ہے وہ بلو پرنٹ ہے اور آؤٹ لائن ہے اور اس کے بعد پھر آل عمران میں اس سے آگے کے جو احکامات آئے ہیں اور پھر نساء کے اندر اس سے بھی آگے کے آئے ہیں جس کے اندر خاص طور پر خاندانی اور پھر ریاستی جو ادارے ہیں ان کی تشکیل اور ان کی تنظیم کا جو ہے وہ بات کی گئی ہے یہاں پر اس صورت کے اندر خاص طور پر اسلامی عدالتوں کے قیام یعنی اسلام کے فوجداری نظام پہ تاکہ عمل ہو سکے اس کے لیے اسلامی عدالتوں کے قیام کی طرف اشارہ ہے اور بہت سارے یہاں بھی قوانین جو ہے ان کا بھی یہاں پہ ذکر آیا ہے اور واضح ہو گئے ہیں جن کے احکام مزید پچھلی صورتوں کے اندر آئے ان کو مزید یہاں پہ واضح کیا گیا ہے اور مجموعی طور پر اس صورت کے احکام جو ہے وہ تکمیلی رنگ لیے ہوئی ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اسی طرح صورتیں جو ہے وہ نازل اسی ترتیب سے یعنی زمانی اعتبار کی ترتیب سے اسی طرح نازل ہوئی ہے تو جو اب بعد میں آنے والی یہ جو صورت ہے جب 7, 6, 7 اور 8 ہجری میں اس کے کچھ احکامات جو نازل ہوئے تو یہ وہ احکام ہیں کہ جو اپنا تکمیلی رنگ لی ہوئے، یعنی ایک آؤٹ لائن کے وقت بالکل ایک بنیادی طور پر جو احکامات دیے گئے، پھر ان کی استحکا ہوا اور پھر ان کو آگے بڑھایا گیا، اور اب جو ہے اس صورت کے اندر زیادہ تر احکامات ایسے ہیں جو اپنے مکمل فائنل صورت کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں، یعنی تکمیلی رنگ لی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کو مذہبی یعنی ان کی شریعت کے احکام اس میں بتائے گئے ہیں، ان کے مدنی احکام بتائے گئے ہیں، اور سیاسی بھی، اور ہر شعبے میں ہدایت دی گئی ہے مسلمانوں کو۔ اور اس صورت کے نزول کے وقت جب یہ صورت نازل ہونا شروع ہوئی تو ایک بنیادی اسلامی حکومت کی تاسیس ہو چکی تھی اور ایک اسلامی معاشرے کے قیام کی بنا ڈالی جا چکی تھی، اور یہ مدینہ کے اندر ظاہر ہے 6 ہجری تک 7 ہجری تک ایک اچھی خاصی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت تک ایک سٹی اسٹیٹ جو ہے وہ اسلامی اصولوں کی بنیاد پہ ایک جو ہے وہ قائم ہو چکی تھی، یا اس کا ایک ڈھانچہ اور ایک جو ہے آؤٹ لائن واضح طور پر آپ اسے دیکھ سکتے تھے، اور اسلام کے جتنے بھی احکامات آ چکے تھے اس کو ان کی تنفیذ بھی ہو رہی تھی اور ان کی بنیاد پہ فیصلے بھی کیے جا رہے تھے۔ اس نئے معاشرے کے لیے اب جن آئینی نظام، جس بھی آئینی نظام اور ہدایات اور قوانین کی ضرورت تھی، اب وہ یہاں پہ المائدہ کے اندر جو دیے گئے۔ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ ان کا اپنا ایک ضابطہ حیات ہے، اور یہ لفظ عام طور پر آتا ہے، یہ ٹرم جو آتی ہے کوڈ آف لائف اور ضابطہ حیات، نظام حیات، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ کہ جو ان کی زندگی کو گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی، جن ضابطوں کی ضرورت ہے، وہ سارے کے سارے اب اسلام کے اندر جو ہے وہ دے دیے گئے۔ تو گویا مسلمانوں کا اپنا ایک ضابطہ حیات ہے، اپنا ایک وے آف لائف ہے، ان کا اپنا ایک ڈھانچہ ہے اور اپنا ایک نظام ہے، اور ان کی اپنی ایک تہذیب ہے، ان کی ایک پہچان ہے، اور ان کے عقائد ہیں، ان کے اپنے نظریات ہیں اور عبادات ہیں اور معاملات ہیں اور معاشرت اور تمدن اور ہر چیز جو ہے وہ دوسری قوموں سے جدا ہے، اور یہی وہ یونیورسل آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو قومی نظریہ ہے کہ وہ جو مسلمانوں کو جو ہے وہ دوسری قوموں سے جو ہے الگ اور جدا کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے بہت تفصیلی احکام اس صورت کے اندر موجود ہے۔ پہلے ایک حکم یہاں پہ آپ جو ہے ان کا ایک مختصر جائزہ لے لیتے ہیں جو احکام یہاں پہ آئے گئے۔ شروع کے اندر ایک حکم کا جو ہے وہ کہا گیا ہے، مختصر سا حکم ہے، فرمایا کہ اپنے عہد، ایمان والو اپنے عہد کو پورا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ اب یہ مختصر سا فقرہ ہے بالکل، اور لیکن اس میں معنی کا ایک پورا جہان پوشیدہ ہے، اور یہ جو عقد ہے، یہ جو عہد ہے یعنی اگریمنٹ ہے، اس کے ضمن میں وہ تمام معاہدے اور اگریمنٹ جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہوں گے، چاہے وہ تحریری ہوں یا زبانی ہوں یا کسی خاص حیثیت یا عرف کی وجہ سے خود بخود اس زمرے کے اندر آتے ہوں، وہ سارے اس کے اندر جو، اور سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ سارے کے سارے پورے کرو۔ چاہے انسان کا اپنے آپ سے کوئی عہد ہو، ان عہد کی تین ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، انسان کا اپنے آپ سے جو عہد کرتا ہے وہ بھی عہد پورے کرو، اور اپنے رب سے جو عہد کیے ہیں وہ بھی عہد پورے کرو، اور چاہے وہ شریعت کو تسلیم کر لینے سے، مسلمان ہو جانے سے جو عہد ہمارے اوپر جو ہے واجب اور لازم ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے عہد اپنے رب سے کیے ہیں، یا پھر اپنے رب سے ہم خصوصی طور پر جو ہے اپنی زبان سے اقرار کر کے کوئی عہد کریں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، یا پھر تیسری قسم وہ ہوتی ہے کہ دوسرے انسانوں سے کی ہوئی عہد ہوں، ہمارے دوسرے جو تمام لوگوں سے ہم اگریمنٹ کریں اور عہد کریں، وہ بھی پورے کرو۔ اور اس کے اندر پھر وہ سارے عہد آتے ہیں جو حکومت کے ساتھ افراد کے ہوتے ہیں اور اداروں سے ہوتے ہیں، چاہے وہ تحریری ہوں یا غیر تحریری ہوں یا امپلائیڈ ہوں۔ مثلا اگر کوئی شخص کسی ملک کا شہری ہے تو شہری ہونے کی حیثیت سے بہت ساری جو ہے وہ اگریمنٹس خود بخود اس پر جو ہے لاگو آ جاتے ہیں، حالانکہ وہ تحریری نہیں ہوتے لیکن وہ امپلائیڈ ہوتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے شامل ہوتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ سارے پورے کرو، اس لیے کہ انسان کی پوری سماجی اور معاشرتی زندگی انہیں معاہدات کے اوپر جو ہے وہ مبنی ہے، اور یہ اس وجہ سے یہ پوری تمام انسانی زندگی پر محیط ہے، اس لیے اس کے بارے میں بڑی زبردست سخت تاکید کی گئی ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا دین لمن لا عہد له، اس شخص کا تو کوئی دین ہی نہیں ہے جس کا عہد نہیں ہے، جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔ تو اب عزیز بھائیو، آپ اندازہ کر سکتے ہیں، یا پھر یہ سوال جو ہے نا خود بخود ذہن میں آتا ہے کہ عہد کی اتنی اہمیت قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے حکمی انداز کے اندر امپیریٹیولی جو ہے فرمایا کہ عہدوں کو پورا کرو، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس شخص کا کوئی تو ایمان ہی، دین ہی نہیں ہے کوئی جس نے عہد پورا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے، یہ سوال ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے کہ یہ پھر اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत को जो है वो आइंदा आने वाली तमाम लोगों के लिए पैदा किया और लोगों की हिदायत के लिए पैदा किया और लोगों की रहनुमाई के लिए पैदा किया और उन्होंने अपने इस दीन की और हक की और इस जो अल्लाह ताला ने जो कोई नाजिल किया है इसकी उन्होंने गवाही देनी थी, ये उनका फर्ज मनसबी ठहरा, तो उस सूरत के अंदर लाजमी तौर पर उनको एक आला बरतर अखलाकी हैसियत का हामिल होना चाहिए था, होना चाहिए, और इसी वजह से उनके बारे में कहा कि उनके किरदार पे कोई ऐसी बात ना हो, उनके अखलाक में कोई ऐसी झोल ना हो जिसकी बुनियाद पे लोग कह सकें कि मुसलमान ऐसा होता है और ऐसा होता है, हम क्यों मुसलमान हूं, अब मुसलमान खुद ही अहद की पासदारी नहीं करते। लिहाजा मुसलमानों पे ये लाजम कर दिया गया फरीजा कि वो अपने अहदों की पाबंदी करें। फिर इसके अलावा इसके अंदर हज के आदाब हैं बताए गए हैं, फिर हराम हलाल की हदूद बताई गई है, पुरानी जहलाना रस्मों का तोड़ बताया कि जहां जहां पे जरूरत थी रिफॉर्मेशन की के जो है पुरानी रस्म जहलियत के जमाने की उनको जो है वो उखाड़ फेंकना था, तो वहां पे ये बताई गई है कि ये जहलियत की रस्म है, इनका इस्लाम के अंदर अब इस इस्लामी निजाम के अंदर इनका कोई जोड़ नहीं है और उनके अंदर इनका कोई जगह नहीं है इनके लिए। अहले किताब औरतों से निकाह की इजाजत दी गई है, जुआ शराब और चोरी को काबिल ताजीर जुर्म ठहराया गया, ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंस करार दिए गए हैं कि इनके ऊपर अब जो है ये ताजीरी है, इनके ऊपर सजाएं जो है मुकर होंगी। फिर इसके अलावा वजू गुस्ल तजम्मुम का जो कायदा मुकर्रर किया गया है और कसम का कफारा भी जहाँ पे बताया गया है कि जो लोग कसम खा लें और उसको पूरा ना कर सकें तो फिर वो कसम जो है वो उसके कफारे की सूरत भी बताई गई। कानून शहादत जो कि पहले भी जो है जिसका तज़किरा आ चुका था उसकी दफात में मजीद इजाफा किया गया है और उसको मजीद वाजे किया गया है, क्लियर किया गया है। और फिर इसके बाद 11 चीजें बताई गई हैं जो हराम ठहरी हैं, जिनमें मुर्दार है, खून है, सुअर है, गैर अल्लाह का जबिया है, और फिर ये जो जानवर हैं जो मसलन घुट कर मर जाए, जिसका गला घूंट कर जो जिसका गला घूंट दिया जाए या गला घूंट कर जो मर जाए, चोट खाकर जो मर जाए, फिर या फिर जो गड़े के अंदर गिरकर मर जाए, या फिर जिसको जो है जंगली जानवर जो है वो मार खाएं या उसको मार दें वो वाले, और फिर जो है टक्कर से मरने वाला, फिर आस्तानों पे ज़बा किया जाने वाला जो कोई जानवर है वो, और फिर फांसे के जरिए से जो है किस्मत मालूम करना, और ये जो चीजें हैं ये भी सारी की सारी जो है वो हराम ठहरी है। एक उसूल के तौर पर एक बात बताई गई मुसलमानों को कि हर पाक और तैयब चीज इस्लाम के अंदर हलाल है, ये एक उसूल है, और इससे फिर जो है मुबाहत का दायरा बहुत ही ज्यादा जो है वो वसी हो जाता है कि हर चीज इस्लाम के अंदर बुनियादी तौर पर जो है वो पाक और तैयब है अनलेस अदरवाइज उसके अंदर कोई ऐसी जो है नहलत का पहलू मौजूद हो। फिर बताया गया कि हुरमत जान और हुरमत माल, अच्छा ये ऐसी वो चीज है जिसमें इस्लाम के अंदर इसकी हैसियत यानी ये कलेक्टिव लाइफ और इस्लामी इज्तमाइयत के अंदर इसकी हैसियत जो है एक शहराकी सी है कि तमाम लोगों की जान भी महफूज होनी चाहिए और माल भी महफूज रहना चाहिए, और इस सिलसिले के अंदर जो है वो एक तवील सिलसिला है जो जो अहकामात का और जो अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में शाह फरमाया है। फिर इसी सिलसिले के साथ जुड़ा हुआ बात है जो कही गई है कि कत्ल नाहक की मजम्मत यानी की गई है कि फिर फरमाया कि यानी कत्ल नाहक कोई जो है वो इससे पहले सजा भी आ चुकी थी कि जो जानबूझकर सजा जो है वो जो किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल करे तो फिर उसकी सजा दायमी जहन्नम है, और फिर वो अफराद जो मुआशरे में बदअमनी और फसाद का बायस हूँ उनको कुरान पाक ने मुहारबीन का मुहारब ये लोग जो है ये जो है हर्ब करने वाले और जंग करने वाले और जो है फसाद पे बर्पा करने वाले लोग हैं, और आपको पता है कि ये फसाद को अल्लाह ताला ने बड़ी सख्त इसके बारे में ये कत्ल से भी ज्यादा जो है अशद्द मिन अल कत्ल से कहा है कि ये कत्ल से भी ज्यादा बुरा है, और उसकी वजह ये है कि फसाद जब बर्पा होता है मुआशरे के अंदर तो फिर बेशुमार लोगों की और जो मासूम लोगों की जानें और मालें और इज्जत और हर चीज जो है वो दाव पे लग जाती है। इस वजह से जो है जो फसाद बर्पा करने वालों को फिर उनके बारे में अल्लाह ताला ने 4 फौजदारी सजाएं मुकर्रर की है यहाँ पे, और उनमें से फिर जाहिर है जो भी जो हुकूमत वक्त होगी और जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो अपनी सवाबदीद के मुताबिक उनमें से कोई भी हद जो है वो जारी कर सकती है। अच्छा इसी जमन के अंदर फिर साथ जो है फिर वो हाबील और काबील का वाक्य भी आया है कि किस तरीके से काबील ने हाबील को जो है وہ ناحق طور پہ جو ہے وہ قتل کر دیا, اور وہ بھی اسی زمن کے اندر جو ہے وہ ارشاد فرمایا گیا ہے. پھر اس کے بعد بہت زیادہ مور اسپیسیفکلی اور ایکسپلسٹلی جو ہے وہ بات بتائی گئی ہے, اور یہ بات اگرچہ بنی اسرائیل کے حوالے سے, لیکن چونکہ قرآن کے اندر بھی یہی جو ہے حکم ہے, اور مسلمانوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. فرمایا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, اور اسی طرح فرمایا کہ ایک انسانی جان کو بچانا ایسی ہے جیسے تمام انسانیت کو بچا لینا. تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلام کے اندر جان کی حرمت کی کتنی اہمیت ہے, اور یہی حرمت پھر لوگوں کے مال کی اور ناموس اور عزت کی بھی ہے. اور یہ ساری چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو حجت الوداع کے خطبے کے اندر فرمایا کہ یہ تمہارے بھائیوں کا, لوگوں دوسروں کا جو ہے وہ جان اور مال اور عزت اور ناموس ایک دوسرے کے اوپر حرام ہیں, ان کے بارے میں جو ہے اس طرح کے الفاظ جو ہے ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. پھر اس کے بعد چوری کی حد جو ہے وہ بتایا گیا کہ چور کے لیے حد کی ایک حد ہے, یعنی تعزیرات جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے, تعزیر اور وہ ہے ہاتھ کا ہاتھ کاٹنا. اور پھر یہ تعزیرات بتایا کہ یہ معاشرے میں جرائم کے خاتمے میں مددگار ہیں, یہ ڈٹرنس کے طور پہ جو ہے ان جرائم کو جو اگرچہ ایک بہت بڑی یہ اس وقت آپ کہہ لیں کہ اس کے اوپر بات چیت ہوتی رہتی ہے, اور اس پہ جو ہے کہ کیا یہ جرائم جو ہے وہ یہ تعزیرات, یہ جو پینل کوڈز کی اپلیکیشن ہے, کیا یہ جرائم کے خاتمے میں مددگار ہے؟ لیکن دراصل اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ ہے, اور واقعی طور پہ اگر اس کے قوانین کی جو ہے وہ اس کے قوانین کا صحیح طور پہ انسپرڈ اگر جو ہے وہ اپلیکیبل ہوں اور ان کا استعمال ہو اور اس کی جو ہے ایکسپلائٹیشن اور استحصال نہ ہو, تو پھر جو ہے یہ بالکل واقعتاً معاشرے کے اندر جرائم کے خاتمے میں مددگار ہیں. اور پھر قصاص کے حکم کے اعادہ کیا گیا ہے, اگرچہ قصاص کا حکم سورہ نساء کے اندر بھی آیا ہے, لیکن اس کے اعادہ پھر جہاں پہ آیا ہے اور وہ ایکسپلسٹلی آیا ہے اور ایکسپلین زیادہ سے کیا گیا ہے کہ کان کے بدلے کان اور ناک کے بدلے ناک اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور جب جیسے جو بھی یوز ہوئے اس کے بدلے ویسا یوز, اور پھر جان کے بدلے جو ہے وہ جان. تو ظاہر ہے اس کے اندر اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ اس کے اندر لوگوں کے لیے جو ہے وہ زندگی ہے. اب اگر کسی شخص کو معلوم ہے کہ میں کسی کو قتل کروں گا تو میں مجھے قتل کر دیا جائے گا, تو وہ قتل کرنے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچے گا تو یقینی طور پر اس, اور لیکن اگر کوئی جو ہے وہ ایسا جیسے اب مغرب کے اندر ہے کہ جو ہی یہ قتل کا معاملہ آتا ہے تو سارے کے سارے جو وکیل حضرات اور جو لوگ ہوتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ یہ ثابت کرنے پہ جو ہے وہ تل جاتے ہیں, اس شخص کو جو ڈسٹربنس ذہنی طور پہ اور اس شخص کے ساتھ یہ معاملہ ہے اور یہ معاملہ ہے, اور پھر دو چار سال پانچ سال کی جو قید کی جو ہے وہ سزا دے دی جاتی ہے. تو اس طریقے سے پھر جو ہے وہ یہ لوگوں کے لیے قتل جو ہے معاملہ آسان ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد میں شریعت اور اس کے احکام پر مسلمانوں کو یہ سارے جو تعزیرات بتائی گئی ہیں سورت کے اندر, تو اس کے بارے میں ایک جو ہے رہنمائی بھی ہے ہمارے کہ شریعت کے یہ احکام اور اس پر مسلمانوں کو کسی صورت میں معذرت خانہ رویہ اختیار نہ کرنا چاہیے, بلکہ بڑی خود اعتمادی کے ساتھ جو اس کا اظہار کرنا چاہیے کہ یہ احکام ان کے رب کی طرف سے ہیں, اور اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو لوگوں کو دیگر چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے, اور سب سے زیادہ لوگوں کے بارے میں اور لوگوں کی نفسیات کے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں وہی جان سکتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے, اور اس زمن میں لوگوں کے استہزاء کی پرواہ نہ کرنی چاہیے, اور بالکل اللہ تعالیٰ کے احکام کو جو ہے وہ لے لینا اور نافذ کرنا, ان میں سے کسی قسم کو کوئی معذرت خانہ انداز اختیار نہ کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یحکم ما یرید, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم کے اندر حکمت پوشیدہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کے اوپر ظلم وہ تو بے انتہا رحم کرنے والا ہے. اس کی بات کا تو کوئی امکان, یہ تو بالکل بات جو ہے وہ اس کو سرے سے کوئی اس کا امکان موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پہ ذرا برابر بھی کوئی ظلم کرے گا ان قوانین کے حوالے سے. یہ قوانین تو لوگوں کی بھلائی اور بہبود کے لیے ہے, تاکہ لوگوں کی اکثریت بڑے امن سے اور سکون سے اور چین سے جو ہے وہ رہ سکے اور اپنا وہ فریضہ سر انجام دے سکیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ جو ہے لگایا ہے. پھر بنی اسرائیل کی عہد شکنی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا, اور اس عہد کے اندر نماز کا یہ عہد ہے اور زکوٰۃ کا ہے اور رسولوں کی مدد کا ہے اور اللہ کو قرض دیے جانے کا ہے اور پھر کتاب کے احکام پہ امر پیرا ہونے کا ہے. تو انہوں نے ان تمام جو عقود تھے اور عہد تھے انہوں نے توڑ ڈالا, اور پھر وہ یوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور پھینک دیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت جو ہے مسلط کر دی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. تو یہ دلوں کا سخت ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمت کا دور ہو جانا ہے. تو یہ بتایا گیا ہے کہ ظاہر ہے کہ مسلمان کو جو حکم دیا گیا اس معنی میں کہ مسلمان اس اب جو 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 کچھ بنی اسرائیل نے کیا ہے اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے جن عہدوں کو توڑا ہے مسلمان اس سے جو ہے وہ بچ کے رہیں اور کوئی ایسا کام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نہ کریں. پھر اس کے بعد ایک کافی ایسا حصہ ہے جس میں ایک دو لفظ کی بہت تکرار آئی ہے اور وہ الفاظ ہیں ما انزل اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو ہے یہ الفاظ ریپیٹڈلی بہت زیادہ ایک سرٹن پیسج ہے جو جو آیت نمبر 40 سے آگے جو ہے وہ چلتا ہے 60-65 آیت تک. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ جو اللہ نے نازل کیا اس کے بارے میں بنی اسرائیل نے جو کیا کیا یا بنی اسرائیل کو کیا کرنا چاہیے تھا, اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا اس کے بارے میں بنی اسرائیل کی قوم کو کیا ہدایات دی تھی, انہوں نے کیا 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 نہیں کیا انہوں نے اس کے ساتھ, تو وہ بڑا کیٹیگوریکلی جو ہے اس کے بارے میں احکام موجود ہیں. اور یہ صاف طور پر مسلمانوں کے لیے ایک جو ہے نوشتہ دیوار ہے, یہ دیوار پہ لکھی ہوئی ایک تحریر ہے جو مسلمانوں کو پڑھ لینی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ما انزل اللہ کے اندر ہر وہ چیز شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. اور وہاں پہ مراد جو ہے ما انزل اللہ سے مراد تورات اور انجیل ہے, اور مسلمان اور اس امت کے درمیان میں ما انزل اللہ سے مراد قرآن حکیم ہے. تو جو اللہ نے نازل کیا وہ اس لیے کہ اس کے قوانین جو ہے وہ راہ جو یہ جو بھی جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے چاہے تورات نازل کی یا انجیل نازل کی, تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کے قوانین رائے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جو ہے بتایا. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بھی بات فرمائی کہ یہ جو تم اگر اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے اوپر کتابیں نازل فرمائی ہیں اور شریعت اور شریعت کی تفصیل اور اس کی جو ہے ہدایات اور ہدایت کا سامان ان کتابوں کے اندر ہے, ان کتابوں کو اگر تم نافذ نہ کرو, معاشرے کے اندر اس کی بنیاد پہ قانون سازی نہ کرو, اس کی بنیاد پہ لوگوں میں فیصلے نہ کرو اور ان کی بنیاد پہ عدل کا نظام اپنا قائم نہ کرو, تو پھر فرمایا کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. بالکل ایسے ہی فرمایا کہ ان کی حیثیت بیس لائن پھر زیرو بیس لائن پہ وہ آ جاتے ہیں. اور فرمایا کہ وہ تم پھر تمہاری یہ حیثیت جو امت کی سی ہے, یہ جو امت کو جو لوگوں کی امامت کا جو تمہیں جو مرتبہ تمہیں عطا کیا اللہ تعالیٰ نے, اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں. فرمایا کل یا ایھا الکتاب, اے لوگوں جو کتاب پر جو کتاب والے ہو, لستم علی شئ, اور یہ کتاب والے وہ بھی تھے اور یہ کتاب والے ہم بھی, ان کے اندر بھی کتابیں اتری ہیں اور ہمارے اوپر بھی کتاب اتری ہے. فرمایا لستم علی شئ, تم ہرگز نہیں ہو کسی شے کے اوپر, حتی تقیم التورات والانجیل, یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات کو, حتی تقیم التورات والانجیل. اور یہ جو لفظ ہے تقیم اقامت کا, اقامت کا یہ مطلب ہے کہ کوئی چیز اگر جو ہے وہ نہیں نافذ, کوئی چیز اگر نہیں کھڑی تو اس کو کھڑا کر دینا, کوئی چیز نہیں نافذ تو اس کو نافذ کر دینا, اور اگر کوئی چیز کھڑی ہے یا نافذ ہو گئی ہے تو اس کو نافذ کیے رکھنا اور اس کو کھڑا رکھنا, یہ بھی جو ہے یہ اقامت ہے. تو اس کے بارے میں جو ہے جن کے احکام شریعت اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نافذ فرمائے تھے, ان کے احکام کا نفاذ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان پر فرض کر دیا, اور اسے اللہ تعالیٰ نے اقامت سے تعبیر فرمایا اور فرمایا کہ جی اگر تم اقامت نہیں کرو گے, اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں میں فیصلے نہیں کرو گے, تو پھر تم کسی چیز کے بارے میں نہیں. اور اس کے بارے میں ایک اور جو بات جو زیادہ اس سے بھی زیادہ آگے ایک قدم جا مطلب ایک سٹیپ آگے جا کے جو ہے جو بات جو فرمائی گئی ہے اور زیادہ ایکسپلیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم یہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق اگر فیصلے نہیں کرو گے, تو پھر فرمایا کہ تمہاری حیثیتیں یہ تین حیثیت, ایک تو فرمایا کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ کیا, اور یعنی حیثیت سے مطابق کہ تمہاری مسلمان اور مومن اور ایمان والے اور اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار اور رسول کے, وہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن پھر تم یہ لوگ ان لوگوں میں سے ہو گیا اگر تم نے ایسا نہ کیا. تو فرمایا وَمَن لَم يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, وَمَن لَم يَحْكُم, اور اگر تم فیصلے نہ کرو, بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جیسے میں نے کہا کہ یہ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کی جو ہے یہ تکرار ہے بار بار, بِمَا, جو اگر اس جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق جو فیصلے نہ کرے, فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, یہ وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں. 44 آیت کے اندر, 45 آیت اگلی آیت میں فرمایا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، کہ یہی لوگ جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلے نہ کریں یہی لوگ ظالم ہیں. اور پھر ایک آیت چھوڑ کر 47 آیت میں فرمایا کہ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں جو ہے اگر یہ فیصلے نہ کریں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں اندازہ کر لیجئے کہ کیا یہ حکم انہی کے لیے صرف، یہ جو بما انزل اللہ انہی کے لیے تھا؟ یہ بما انزل اللہ، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں فرمائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، اور یہ بالکل ہم بھی اول درجے کے اندر اسی طرح اس کے مخاطبین میں سے ہیں کہ اگر ہم نے اس کتاب کو نازل نہ کیا، اس کتاب کے مطابق فیصلے نہ کیے، تو پھر کیوں نہ ہم پہ ان اطلاق جو ہے، ان اصطلاحات کا جو ہے وہ ہم پہ اوپر نہ لاگو ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی امت کے اوپر جو ہے وہ لاگو کی ہیں. میرے عزیز بھائیو، اس حوالے سے یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک لمحہ فکری ہے مسلمانوں کے لیے کہ لازمی تو مسلمانوں کو جو ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو پھر کیٹیگوری کے لیے اس کے بعد یہ باتیں فرمانے کے بعد کہہ دیے گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فحکم بینہم، ان کے درمیان میں فیصلے کیے، فیصلے کریں ان کے درمیان میں بما انزل اللہ، پھر وہی انزل اللہ کی تکرار آ گئی ہے، اس کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نازل فرمایا ہے. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس کے بارے میں، اس کے بارے میں محکم ہونے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا. یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم 48 اور 49 آیت کے اندر ہے اور 85 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ومن احسن من اللہ حکما، اللہ سے، اللہ کے حکم سے بڑھ کر زیادہ اچھا حکم جو ہے وہ کس کا ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی ہمیں اس کے بارے میں جھجک اور کوئی معذرت خانہ، کوئی معذرت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیے ہیں اس لیے ان کو نافذ کیا جائے. آج اگر ہم مسلمان جو ہے عزیز بھائیو، ہم جو ہے وہ نہیں ہم جو ہے نافذ کر رہے، تو اس کا دیکھ لیں کہ اس کا اطلاق اور اس کے نتائج بالکل ایسی ہیں جیسے پچھلی امت کے پہ جن کا اطلاق کیا گیا ہے. اور آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے. اور مسلمان علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ سبب کچھ اور ہے، تو جس کو خود سمجھتا ہے. یعنی یہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے اور ٹیکنالوجی نہیں ہے اور یہ ہماری اکانومی ایسی ہے اور اس وجہ سے ہم جو ہے پیچھے ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں ہے. جتنی دولت جو ہے اجتماعی طور پر مسلمانوں کے پاس ہے، ان دوسرے لوگوں کے پاس تو شاید اس سے اس کا نصف بھی نہ ہو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنی اصل سے ہٹ گئے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لستم علی شیء، ہم جب کسی چیز کے اوپر کھڑے نہیں ہیں، ہماری کوئی بنیاد نہیں ہے زمین کے اوپر جو ہے وہ لڑکنیاں کھاتے پھرتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے وہاں پہ اس قوم کا کوئی وزن بھلا کیسے ہو سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے الجوم اکمل تو لکم واتمام تو علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تکمیل کر دیا تمہارے اوپر، یعنی اس کو، اس اسلام کی تکمیل کر دی ہے. اور اس تکمیل دین کا مطلب یہ ہے میرے عزیز بھائیو کہ جو ہے وہ اب ایک مستقل نظام فکر و عمل جو ہے وہ ہمارے پاس آ گیا ہے، اور نظام تہذیب و تمدن جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جو ہے تمہارے پاس یہ اب اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے مکمل طور پر. اس میں زندگی کے جملہ مسائل جتنے ہیں ان کا جواب اصولاً یا تفصیلاً پھر موجود ہے، اور رہنمائی کے لیے اس سے باہر جانے کی ضرورت نہیں، اس دین سے باہر جانے کی ضرورت نہیں. اسی کے اندر پھر جو ہے اپنے انفیرن سے اور اسی سے پھر جو ہے تمتع کرتے ہوئے اپنے قوانین کو جو ہے وہ لاگو کرو، اور قوانین کو کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہاری اپنی طرف سے تمہارے لیے اس دین کو جو ہے مکمل کر دیا ہے. اب جو ہے یہ اس دین کو کسی اور نظام کی طرف، یعنی اس کی فکری یا سیاسی یا تہذیبی تمدنی معاشرتی طور پر کسی اور نظام کو اسلام کے اوپر برتر خیال کرنا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا، جو اس نے فرمایا کہ میں نے تمہاری اوپر اس نعمت کی تکمیل کر دی ہے، دین کی اس نعمت کی سخت ناک شکری ہوگی کہ ہم پھر جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے جو ہے وہ دوسرے دین ادیان کی طرف دیکھتے پھریں کہ جو ہے وہ آپ کچھ تھوڑا سا ادھر سے لے لیں اور کچھ تھوڑا سا ادھر سے لے لیں اور تھوڑا سا ادھر سے لے لیں، اور مختلف جو ہے وہ ٹانکے لگاتے ہوئے اپنے دین کے اندر اور اپنے نظام کے اندر اس طریقے سے جو اس کو چلانے کی کوشش کریں. جو شاعر نے کہا ہے نا کہ مانگتے پھرتے ہیں انگیار سے مٹی کے چراغ, اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے. ہمارے ساتھ بالکل وہی معاملہ ہے کہ ہم جو ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام موجود ہے, لیکن ہم پھر بھی دنیا کے, ہم نے ہر وہ جو ہے دوسرے دنیا کے نظام کا تجربہ کر لیا ہے سوائے اس دین کے تجربے کے. تو پھر ہمارے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کیا حیثیت ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کا مکمل فہم عطا فرمائے اور اس دین کو اور اس کتاب کو اور اس کتاب کے نظام کو اپنے درمیان میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم.